الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روزمرہ زندگی کے مختلف شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، ان پڑھ سے لے کر پی ایچ ڈی تک، ٹیکنیکل، نان ٹیکنیکل، دکاندار، مسجدوں میں جانے والے، دیندار، دین کو معمولی جاننے والے، ان کو دعوت دینے کا کیا آسان طریقہ ہے. دعوت اللہ دینے کا سب سے آسان طریقہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا، اور دعوت نبوت کے سامنے بھی ہر طرح کے زندگی کے ہر شعبے کے لوگ تھے. شاعر و ادیب بھی تھے، مورخ بھی تھے، ماہرین انصاب بھی تھے، بڑے بڑے ٹیکنیکل لوگ بھی تھے، اور عام ان پڑھ جاہل بھی تھے. تو دعوت دینے کا تو ایک ہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہ اللہ جل شانہ کی الوہیت کی طرف دعوت دی جائے، اور انسان کو یاد کرایا جائے کہ اس پر اللہ کے کتنے احسانات ہیں، اور یہ بھی یاد کرایا جائے کہ زندگی کا کوئی کام کوئی انسان بلا مقصد نہیں کرتا. تو تخلیق کائنات کا اتنا بڑا کام یہ بلا مقصد نہیں ہے، اس کا بھی ایک انجام ہے. دنیا میں رہیں لیکن آسان طریقے سے رہیں، دنیاوی نعمتیں استعمال کریں، اچھے طریقے سے استعمال کریں. وہ اچھا طریقہ وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اب دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کے دوام اور ان چیزوں کی، اور لوگوں کو ایک ہی بار پکڑ کر دوہرا نہیں کیا جا سکتا. جس چیز سے لوگ دور ہیں، یعنی آخرت کا تصور اور یقین اور ایمان، کتاب اللہ کا مطالعہ اور مفاہیم کو جاننا، اس چیز سے لوگ دور ہیں، تو اپنی ذات کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے، تو انسان کے اتباع پہ جلدی راضی نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں انسان ہوں، تو بھی انسان ہے، میں تیری بات کیوں مانوں. تو دعوت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیچھے لگانے کی بجائے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی جائے، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے، کہ اللہ نے اتنی کتاب بھیجی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس کا بھی مطالعہ کر لیجئے کہ وہ کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا طریقے حیات بتاتی ہے. جب آپ نے دنیا بھر کی اتنی کتابیں پڑھ لیں تو ایک وہ بھی پڑھ لیں. اسی طرح ہر سطح کے بندے سے اس کی سطح کے برابر بات کی جانی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، قولوا للناس علی قدر عقولہم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ لوگوں سے ان کے عقل کی سطح پر بات کرو. جو بات ایک پی ایچ ڈی سے ہو سکتی ہے، وہ بات ایک ان پڑھ سے کریں گے تو وہ پریشان ہی ہو جائے گا، اور جو بات ایک ان پڑھ سے کی جا سکتی ہے وہ ایک پی ایچ ڈی سے کریں گے تو وہ پریشان ہوگا. تو ہر سطح کے لوگوں کی استعداد اس طرح کی ہوتی ہے، اور اس طرح اس معیار کی بات کی جائے. اور یاد رکھیں، یہ بھی توفیق الہی ہوتی ہے. یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ کسی کو یہ توفیق دے دے کہ وہ اللہ کی طرف دعوت دے، یہ بھی اس کا بڑا احسان ہے. تو بہرحال قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھے طریقے سے، مزیدار طریقے سے بات کرو، ایسے طریقے سے بات کرو کہ جس میں سے یہ واضح ہو کہ یہ خود بھی بندہ ہے اللہ کا، اور اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور مجھے بھی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. تو بہت سے چرب زبان لوگ لفاظی کر کے اور قصے کہانیاں سنا کر لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اس سے پیسے جمع کرتے ہیں، لوگوں سے خدمت لیتے ہیں، مفاد اٹھاتے ہیں، تو یہ ایسی دھوکہ دہی ہے کہ نہ وہ دنیا کے نہ آخرت کے، اور جب موت آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ہم کس جال میں پھنس گئے. تو لوگوں کو عظمت الہی اور صداقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف دعوت دی جائے، پیار سے دی جائے، محبت سے دی جائے. یہ ایک اندرونی کیفیات ہیں کہ آپ کے دل میں دوسروں کے لیے کیا ہے. اگر آپ ان کی بھلائی چاہتے ہیں تو یقیناً کوئی بدبختی انکار کرے گا، لوگ آپ کی بات سنیں گے. تو یہ آسان طریقہ ہے کہ اچھے طریقے سے اور لوگوں کی ہمدردی سے. نفرت سے تو دعوت نہیں ہو سکتی. ایک شخص گناہگار سے ہی، گناہگار سے بڑھ کر غیر مسلم کافر سے ہی دعوت، تو کافر کو بھی ایمان کی دینی چاہیے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جب دیتے تھے تو کفار کے لیے بھی آپ کے قلب اثر میں اتنی ہمدردی ہوتی تھی کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ کیا اپنے آپ کو آپ ہلاکت میں ڈال دیں گے ان کے دکھ میں، یعنی آپ اتنے دکھی ہو جاتے ہیں. اتنا درد ہوتا تھا کافر کے لیے بھی کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے اسے انسان بنایا ہے، اللہ نے اس کے لیے کتنی دنیا کی نعمتیں، یہ آخرت میں بھی اللہ کی نعمتوں کو پا لے تو کیا اچھی بات ہے، جہنم سے بچ جائے. تو دعوت دینے والے کے دل میں دوسروں کا درد ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے. تو یہ ایک ایسا فطری جذبہ ہے جس کا رد عمل آتا ہے. کوئی بہت بڑا افسر ہو، بہت بڑے عہدے پہ ہو، وہ آدمیوں کو چیونٹی بھی نہیں سمجھتا. سینکڑوں لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، گزرتا ہے تو سلوٹ بھی کرتے ہیں، اٹینشن ہو جاتے ہیں، رات دن حفاظت کے لیے پیرا دیتے ہیں، لیکن ان کے دلوں سے پوچھو تو وہ اسے گالیاں بک رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کی کوئی عزت اس کے دل میں نہیں ہے، تو اس کا کوئی احترام ان کے دل میں بھی نہیں. تو دعوت دینے والے کے دل میں جسے دعوت دے رہا ہے اس کی محبت اور احترام اور ہمدردی ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور اللہ کی نعمتیں پا لے. تو کسی کے لیے یہ جذبہ کہ اس کا فائدہ ہو، یہ دائی کے دل میں ہونا چاہیے. اور دوسروں کو حقیر اور ذلیل سمجھ کر، تو جیسا آپ کسی کو سمجھیں گے رد عمل میں، اس کے دل میں آپ کے لیے ایسے ہی خیالات ہوں، تو وہ دعوت کارگر نہیں ہوگی. آگے ہدایت اللہ کے پاس ہے، جس کے اللہ کا اور ہر بندے کا ایک اپنا معاملہ ہے. اگر اس کا معاملہ سنورتا ہے تو اللہ سنوار دیں گے، بگڑ گیا ہے تو دعوت دینے والے کا حق ادا ہوگا. آگے اللہ جانے، اس کی مخلوق جانے. مجھے سے فرمایا گیا کہ فین تو عزب ام فینوں میں بات ہو، کہ اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے، تیری اپنی مخلوق ہے، تجھے کون روک سکتا ہے. وین تک پھر لوہم بہن کانتا غفور الرحیم، اگر بخش دے تو تیری شان ہے، تو بخشنے والا مہربان ہے. اللہ، ایک کتاب مطالعہ سے گزری جس میں مصنف نے اپنے کسی بزرگ کی صحبت کی وجہ سے راہ راست پر آنے والے لوگوں کا ذکر کیا اور یہ شعر بھی لکھا. ان کی نظروں میں ایسی تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس کتاب پر اعتراض کرتے دوسرے مصنف نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں تاثیر نہیں تھی کہ ان کے چچا کی تقدیر بدل سکتی، کلمہ پڑھ لیتے. یہ تو فضول سا اعتراض ہے، یہ کوئی اعتراض نہیں ہے. کیا یہ نگاہ نبی ہی کی تاثیر نہیں کہ 1450 سال بعد بھی دنیا میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے؟ افراد پہ بات نہیں کی جا سکتی کہ فلاں مسلمان کیوں نہیں ہوا یا فلاں دوست ہے، یہ درست نہیں ہے. بات اکثریت پہ، کلیت پہ ہوتی ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر تاثیر کی تاثیر سے ہی وہ 313 پیدا ہوئے جنہوں نے بدر میں کفر کا سر توڑ کے رکھ دیا؟ یہ آپ ہی کی نگاہ پاک کی تاثیر تھی کہ کیسے کیسے جانباز پیدا ہوئے. ایک آدمی چرواہا ریوڑ چھوڑ کر آیا اور صبح آپ نے کسی مہم پر جرنیل بنا کر بھیج دیا, نہ کسی اکیڈمی میں گیا, نہ کسی مدرسے میں, نہ کہیں تربیت حاصل کی. کوئی ایک جرنیل بتائیں جو ناکام تھا, کوئی ایک جرنیل اسلام کا بتائیں جس کے لیے کوئی علیحدہ تربیت گاہ یا اکیڈمی یا سکول تھا. تو یہ تو ویسے بندے کے اپنے ناخہمی ہے کہ وہ سمجھ نہ سکے. ایک نگاہ میں ایمان لانے والا بندہ شرف صحابیت سے سرفراز ہو گیا, اس سے بڑی تاثیر کیا ہو. اگر راہ سلوک کو دیکھا جائے اور تصوف کو دیکھا جائے تو کسی بندے کو اتنی زندگی دی جائے کہ وہ قیامت تک زندہ رہے, جب تک دنیا باقی ہے وہ زندہ رہے, نیک بھی ہو, اللہ کا اس پر احسان بھی ہو, ہم ہر لمحہ اس کے منازل ترقی بھی کرتے رہیں. منازل میں ترقی بھی ہر سانس ہر بات پہ نہیں ہوتی, عمریں لگتی ہیں ایک سے دوسرے دائرے میں قدم رکھنے کے لیے, عمریں خرچ ہوتی ہیں. لیکن اگر اسے ہر لحظہ بھی ترقی ملتی رہے تو سلوک کی انتہا کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ایسا بحر بے کراں ہے. اس کے باوجود یہ ساری وسعتیں تبع تابعین کے قدموں سے نیچے, وہ اس سے بالا تر ہے, تابعین ان سے بالا تر ہے, اور صحابہ کرام تابعین سے بالا تر ہیں. اور جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ نگاہ کی تاثیر نہیں تھی جس ایک نگاہ نے یہ ساری چیزیں طے کر کے صرف صحابیت پہ سرفراز کر دی؟ اب یہ کہنا کہ فلاں کو نہیں ہوئی یا ہر فرد کو نہیں, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے. ہر فرد کا اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ہے. جس کا معاملہ اللہ کے ساتھ درست ہے تاثیر اسی پر ہوگی. کو تو قرآن میں اللہ نے بتا دیا, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ جو کافر ہیں وہ کافر اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی کہ یہ طرح کے جو کافر ہیں کوئی فائدہ نہیں, آپ انہیں آخرت سے ڈرائیں نہ ڈرائیں, عظمت الہی سے ڈرائیں نہ ڈرائیں, یہ ایمان نہیں لائیں گے. یا اللہ کیوں ایمان نہیں لائے؟ ختم اللہ علی قلوبہم علی سمعہم علی ابصارہم غشاوہ. اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے, کانوں پر مہر کر دی ہے, آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. ولہم عذاب عظیم, ان کے لیے ان کا فیصلہ ہو چکا, یہ بہت بڑے عذاب کو جا رہے ہیں, ان کے لیے بہت بڑا عذاب. تو یہاں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ, جب اللہ کریم نے دلوں پر مہر کر دی تو اب اس بندے کا کیا قصور ہے کہ اسے ہدایت نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم زبردستی مہر نہیں کرتے. نافرمانیاں, گستاخیاں, گناہ, جرائم کرتے 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 دل پر ظلمت چھاتی رہتی ہے, چھاتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے. کفر کی ظلمت, شرک کی ظلمت, گناہ کی ظلمت, برائی کی ظلمت, حتیٰ کہ دل اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اللہ کریم اس پر مہر کر دیتے ہیں, پھر واپسی کا راستہ بند ہو جاتا ہے. یہ ان اعمال کی سزا ہے. یعنی نافرمانی میں بندہ اتنے دور نکل جاتا ہے کہ اللہ کریم پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند کر دیتے ہیں کہ اب تم ادھر ہی رہو. تو یہ بھی بندے کی کردار کی وجہ سے ہوتا ہے, زبردستی نہیں. تو اگر کسی کے لیے وہ دروازہ اللہ نے ہی بند کر دیا تو تاثیر اس پر کیا ہو؟ یاد رکھیں ہر بندے کا ایک معاملہ اللہ کریم کے ساتھ ہے, جس کا علم اللہ کو ہے بس, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, نہ فرشتے جانتے ہیں, نہ انبیاء اور رسل کو خبر دی جاتی ہے. انبیاء اور رسل کو بھی وہ انبیاء اور رسل بھی وہ جانتے ہیں جن کے بارے اللہ کریم بتا دیں. یہاں سورہ بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفار کے بارے بتا دیا گیا نا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے, تو بتانے سے مطلب یہی ہے کہ بتائے بغیر حضور کے علم میں بھی نہیں تھا, کیونکہ یہ اللہ اور بندے کا بالکل ذاتی معاملہ ہے. اور جنہیں ایمان نصیب ہوتا ہے اور جو نیکی کرتے ہیں ان کا بھی ہر بندے کا معاملہ الگ الگ ہے, ہر بندے کی ایمان کی کیفیت الگ ہے, ہر بندے کے ایثار کی کیفیت الگ ہے, ہر بندے ہر نیک کام کرنے والے کے خلوص اور خشوع کی کیفیت الگ ہے. اسی لیے نماز با جماعت کا حکم ہے, نماز با جماعت میں جب اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار فوائد ہیں تو بے پناہ فائدے ہوں گے. ایک فائدہ ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر 10 یا 15 یا 20 یا 30 بندے کھڑے ہوتے ہیں تو چونکہ ہر بندے کی ایک الگ نسبت ہے اللہ سے, اس نسبت کے انوارات اس پر آ رہے ہیں, تو جب 5 10 20 30 ہوتے ہیں تو 20 30 50 100 500 طرح کی ہر طرح کا نور ہر بندے کی نسبت کا نور آ رہا ہوتا ہے. تو جب ایک صف میں کھڑے ہو کر باوضو متوجہ اللہ ہوتے ہیں تو وہ سارے انوارات ایک دوسرے پر پڑتے ہیں اور بے پناہ برکات حاصل ہوتی ہیں. بیت اللہ میں 20 20 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں, 8 ذی الحج کو صبح سارے فجر وہاں ادا کرتے ہیں منا جانے کے لیے, تو 20 25 لوگ ہو جاتے ہیں فجر کی نماز میں, تو 25 لاکھ قسم کی رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں اور بارش کی طرح نازل ہوتی ہیں, تو سب ایک دوسرے سے مستفید ہوتے ہیں. تو ہر بندے کی ایک الگ نسبت ہے اللہ سے, کسی کے بارے اللہ کسی کو بتا دے تو یہ اس کی اپنی مرضی, ورنہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہے. اب کسی کا یہ رشتہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ جوڑا نہیں جا سکتا, اللہ کریم کو اسے اتنا ناراض کر دیا ہے کہ اللہ نے توبہ کا دروازہ ہی بند کر کے, جو تم حد سے گزر گئے ہو اب واپسی کا دروازہ بند ہے. غرق ہوتے وقت تو فرعون نے بھی کہا تھا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب کو مانتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں. فرمایا اب جب موت کے فرشتے سامنے آ گئے, آخرت دکھائی دینے لگی, اب ایمان لاتا ہے. جب ایمان لانے کا وقت تھا تب تو بڑا کرتا تھا, تو توبہ تو کی نے, کوشش تو کی اس نے. فرمایا اب نہیں, ایمان بالغیب مطلوب تھا, نبی کی صداقت پر ایمان لانا مطلوب تھا, دلائل ظاہری کو دیکھ کر عظمت الہی کا اقرار, دوزخ کو یا موت کو یا موت کے فرشتوں کو یا برزخ کو دیکھ کر کون انکار کرے گا کہ تو اب احسان کر رہے میں ایمان لاتا. یہ تو جب موت سامنے آ جائے گی, فرشتے نظر آنے لگیں گے, برزخ دکھائی دینے, تو انکار کون کرے گا؟ پھر تو سب مسلمان ہو جائیں گے, بھائی اب ایمان قبول نہیں ہوتا. تو یہ تو ایک اس کا تعلق تھا نا اللہ کے ساتھ جو اتنا بگڑ چکا تھا کہ رد کر دیا گیا. قوم یونس ایمان وہ توبہ کر گئی لیکن انہیں آخرت یا فرشتے نظر نہیں آئے, انہوں نے تو دنیوی آثار طوفان کے اور دنیوی آثار دیکھے کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو توبہ کر گئے. تو جب آخرت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی, لیکن ہر بندے کی ایک نسبت ہے اللہ کے ساتھ. تو جس کا دروازہ وہ بند کر دے, افراد کی مثال نہیں دی جا سکتی, نہ افراد کے لیے یہ فیصلہ کیا جا سکتا. ایک اور بڑی مزے کی بات ہے, جب لوگوں سے بات کی جائے نا آخرت کی, یہ وہ کافر جہنم میں جائے گا, تو آج کل پھر یہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کے پاس ایک بڑی مثال ہے مدر ٹریسا کی. تو کیا مدر ٹریسا دوزخ میں جائے گی؟ یا ابھی پھر عبدالستار رہتی زندہ, ذرا اسے مر لینے دو, پھر مدر ٹریسر کے ساتھ یہ بھی آ جائے گا کہ کیا عبدالستار رہتی بھی پر بھی عذاب ہوگا. مدر ٹریسر تو خیر بیچاری مسلمان بھی نہیں تھی. تو افراد کو گن کر تعین کرنا یہ درست نہیں ہے کہ فلاں دوست کی ہے فلاں جنتی ہے. اللہ کریم نے کوئی ناموں کی فہرست نہیں دی, اللہ کریم نے قوانین اور اصول بتائے. ایک اصول ہے کہ کافر جہنمی ہے, بات ختم ہو گئی. اب کون کافر ہے کون نہیں اس کا فیصلہ اللہ کریم خود کریں گے, کس کے دل میں کیا ہے, اس کا اللہ کے ساتھ کیا رشتہ ہے, ہم تو نہیں جانتے. لیکن ایک موسیٰ علیہ السلام پر یہی سوال فرعون نے کیا تھا کہ آپ کہتے ہیں یہ سارا کفر ہے اور یہ گمراہی ہے اور اللہ کا عذاب ہوگا اور جہنم میں جائیں گے, تو جو ہمارے آبا و اجداد پہلے گزر چکے ان کا کیا ہوگا؟ اب اس کا خیال تھا کہ یہ کہیں گے وہ سارے دوست ہی ہیں تو لوگ میرے ساتھ لگ جائیں گے, یہ تو ہمارے باپ دادا کو دوستی بتاتا ہے. انہوں نے فرمایا میں علمہا عند ربی, ان کا معاملہ میرے رب کے ساتھ, وہ دنیا سے چلے گئے, وہ جانے رب العالمین, میں زندوں کی طرف مبعوث ہوں, میں تم سے بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ تم اپنی بات کرو, کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو, کفر میں جاؤ گی یا اسلام میں جاؤ گی, اللہ کی عظمت کو مانتے ہوئے. جو دنیا سے گزر چکے ان کا معاملہ رب کے ساتھ ہے, وہ جانے اور ان کا پروردگار جانے. تو یہ اس طرح کی جو ہیں سوال, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ افراد پہ انگلی رکھ کے کہہ دیا جائے کہ اس کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا. وہ اللہ بہتر جانتا ہے کس نے نیکی کی, کس نے کس غرض سے نیکی کی, اللہ کی رضا کے لیے کی, دنیاوی شہرت کے لیے کی, وقار پانے کس لیے کون سا کام کیا, یہ معاملات اس کے پاس ہیں. اور کوئی بندہ نام لے کر نہیں کہہ سکتا فلاں جنتی فلاں دوست کی, یہ درست نہیں ہے. ایک اصول ہے کہ کافر جنت کا مستحق نہیں ہے, مومن دوزخ سے اللہ اسے بچا لے گا, گناہوں کی سزا پائے گا تو بھی کبھی معاف ہو جائے گی. تو یہ اعتراض فضول سا ہے. خیر اللہ کی صحبت میں ہزاروں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اس میں کیا شک ہے, کتنے لوگ کفر کی ظلمتوں سے نکل کر شرف صحابیت سے سرفراز ہوئے اور پھر آنے والی دنیا پوری کے رہنما بن گئے. والذی نتبعوہم بے احسان, صحابہ کا طبقہ اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کا وہ طبقہ جو خلوص دل سے ان کی پیروی کریں گے. والذی نتبعوہم بے احسان, خلوص دل سے صدق کے دل سے ان کا اتباع کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ تو رضائے الہی کی دلیل بن گئے, انہوں نے حق پر عمل کرنے کا حق ادا کر دیا اور پوری دنیا کے رہنما بن گئے. تو جب اسلام سے پہلے تو خود مردوں میں تھے, چونکہ روح کی حیات ایمان پر منحصر ہے, ایمان نصیب نہ ہو تو روح میں حیات نہیں ہوتی. بدن میں روح ہوتی ہے لیکن روح میں حیات نہیں ہوتی. اسی لیے ان لوگوں کو جن کو ایمان نصیب نہیں ہوتا انہیں روح کی قبریں کہا جاتا ہے, قرآن کریم نے انہیں مردہ قرار دیا ہے. واجسامہم قبل القبور قبور, ان کے جسم جو ہیں وہ قبر میں جانے سے پہلے روح کی قبریں بن جاتے ہیں. نور ایمان سے روح کو حیات ملتی ہے. تو لوگ کفر کی ظلمتوں سے نکل کر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دامان محبت میں آئے تو خود مسیحا بن گئے. کفر تو موت ہے, کتنے لوگوں کو اس موت سے چھڑا کر زندگی عطا کی, نور ایمان عطا ہوا ان کے تحفے, اور قیامت تک کے لیے معیار حق بن گئے. تو یہ کیفیات ہوتی ہیں اور نگاہ بھی ایک کیفیت کا نام ہے، عرف میں جسے نگاہ کہا جاتا ہے وہ بھی ایک کیفیت ہے. آپ کسی سے ملتے ہیں، کسی کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، چوروں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو بندے کے مزاج میں چوری آ جاتی ہے، جواریوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو جوا کھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک کیفیت ہوتی ہے جو طاقتور سے کمزور کو منتقل ہوتی ہے. دس بارہ جواری ہیں، ان کا مزاج جوئے پہ پختہ ہے، ایک ناپختہ ذہن وہاں بٹھا دیں تو وہ ان کا اثر قبول کر لے گا، یا بیٹھنے والے میں یہ جرأت ہو کہ وہ اس کا اثر قبول کریں، جوا چھوڑ دیں، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا نا، یہ جو ہمارے سارے لوگ بیرون ملک جانے کے شوقین ہیں، تو اس کے بارے بھی علماء نے یہی لکھا ہے نا کہ کفار کے دیس میں جانے کی شرط یہ ہے کہ جس بندے کے جانے سے کسی کافر کے مسلمان ہونے کا امکان ہو اس کا جانا واجب ہے، وہ ضرور جائے، اور جس نے جا کر خود کفر میں ڈوب جانا ہے اس کا جانا حرام ہے، وہ نہ جائے. یعنی جس نے وہاں جا کر خود ان کا اثر قبول کر لینا ہے اس کے لیے جانا منع ہے، وہ نہ جائے. لیکن کوئی ایسا اتنا مضبوط مسلمان ہو کہ وہ دار کفر میں جائے تو کافر مسلمان ہو جائے. خواجہ محی الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب اجمیر میں گئے تو وہاں تو کوئی اسلام کا نام بھی نہیں تھا، اور آپ کی عمر بھی 90 سال تھی اس وقت. 30 سال وہاں رہے، 120 سال کی عمر میں وصال ہوا. تو جب آپ کا جنازہ اٹھا تو لگ بھگ بعض نے 80، بعض نے 90 ہزار، بعض نے 100,000 سے کچھ زیادہ، لیکن لگ بھگ 100,000 کے کچھ کم یا کچھ زیادہ لوگ وہ مسلمان تھے جو ان کی وجہ سے اجمیر میں مسلمان ہوئے، جو ان کے جنازے میں تھے. یعنی ساری ریاست ہندوؤں کی تھی، حکومت ہندوؤں کی تھی، جو اس بادشاہ یا مہاراجہ راجہ تھا وہ بھی ہندو تھا، اور ایک بندہ مسلمان اس ملک میں داخل ہوا. وہ الگ ملک تھا، الگ ریاست تھی. تو 30 سال میں 100,000 کے لگ بھگ تو مقامی لوگ ان کے جنازے میں جو ان کے مریدی ہوئے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. یہ تو اپنی اپنی حیثیت ہے. کفر کے گڑھ میں ایک مسلمان گیا اور لاکھوں لوگوں کو اسلام نصیب ہو گیا، تو ایسے لوگوں کا جانا واجب ہے، اور جس نے جا کر خود اس میں فنا ہو جانا ان کا جانا حرام ہے. یہی اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے، اسے صحبت کا اثر کہہ لیں، اسے نگاہ کی تاثیر کہہ لیں. نگاہ کی تاثیر صحبت سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے. بات استعداد کی ہے، کون قبول کرتا ہے، کس میں قبولیت کی استعداد ہی نہیں. چٹان پر پڑے گی تو کیا ہوگا، بارش برستی رہے. قرآن کریم فرماتا ہے چٹان پر بارش برسے تو اس پر جو تھوڑی بہت دھول مٹی ہو وہ بھی چلی جاتی ہے، وہ پھر نیچے سے تکڑی چٹان نکل آتی. جہاں بارش برستی ہے وہاں رویدگی ہوتی ہے، چٹانوں پر برستی ہے تو ان کو صاف کر دیتی ہے، تھوڑی بہت جو مٹی ہوتی ہے وہ بھی بہہ جاتی ہے، سخت چٹان نکل آتی. تو یہ تو اپنے اپنے قبول کرنے کی استعداد بھی ہے، اپنی اپنی طلب بھی ہے، اس کے مطابق وہ نعمتیں ملتی ہیں، اور یہ سب کیفیات ہیں. ہمارے معترض حضرات جو ہیں اور اعتراض کرنے والے جو ہیں، انہوں نے کیفیات نہیں دیکھی، یہ الفاظ کی بھول بھلائیوں میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو الفاظ کیفیات کو نہ بیان کر سکتے ہیں نہ سما سکتے ہیں، نہ الفاظ بنے ہیں کیفیات کے لیے. کیفیات صرف محسوس کی جا سکتی ہیں، پڑھی لکھی سنی نہیں جاتی. آپ نے فرمایا تھا کہ ذات باری کے اصول کے علاوہ کسی چیز کے اصول کے لیے جو عبادت کی جائے وہ شرک ہے، تو کیا جنت کا اصول بھی اسی زمرہ میں آئے گا؟ بڑا اچھا سوال ہے. جنت بھی غیر اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، لیکن جنت میں ایک فرق ہے. جنت مظہر ہے رضا الہی کا، اس لیے اس کے حاصل کرنے کا حکم قرآن نے بھی دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا ہے کہ جنت میں جانے کی کوشش کرو. اس لیے نہیں کہ جنت فی نفس ہی مطلوب ہے، جنت اس لیے مطلوب ہے کہ وہ رضا الہی کی رسید ہے. جنت میں جو جائے گا تب جائے گا جب اللہ کی رضا نصیب ہو، تو وہ جنت اللہ کا انعام ہے اور مظہر ہے رضا الہی کا. تو اس لیے جنت کا حصول جو ہے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کے قرب کی، اللہ کے رضا کی دلیل ہے. تو یہ بڑا فاصلہ ہے، اس کو سمجھیں. ایک اپنی ذات کے لیے کسی کمال کی تمنا کرنا اور شے ہے، اور قرب الہی کی تمنا یا قرب الہی کے دلائل کی تمنا یا وسائل کی تمنا، تو وہ دلائل اور وسائل کی تمنا قرب الہی ہی کی تمنا ہے، اسی کے مختلف رخ ہیں. یہ معاملہ تھوڑا سا نازک ہے اور اسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اگر جنت اللہ کی رضا کی دلیل نہ ہو تو پھر جنت کی طلب بھی شرک ہے. جنت اللہ تو نہیں ہے نا، غیر اللہ ہے، تو غیر اللہ کی طلب تو شرک ہے. جنت کی طلب کی تحریض قرآن نے بھی دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی، اس لیے دی کہ جنت مظہر رضا الہی ہے، اس سے الگ نہیں ہے. جنت اسی کو ملے گی جس پر اللہ کریم راضی ہوں. تو جنت کی طلب دراصل رضا الہی ہی کی طلب ہے. جیسے آپ یہاں امتحان دیتے ہیں تو ایک سند ملتی ہے، کالجوں سکولوں میں امتحان دیتے ہیں تو ایک سند ملتی ہے، آپ کو امتحان پاس کرنا مطلوب ہے. اب یہ کہنا کہ یہ سند کے لیے کر رہا ہے تو ایک ہی بات ہے، وہ امتحان پاس کرنا چاہتا ہے. سند تبھی حاصل ہوگی جب امتحان پاس ہوگا. تو جنت تبھی ملے گی جب اللہ کی رضا نصیب ہوگی. تو جنت مظہر رضا الہی ہے. لیکن صوفیوں کا معیار پھر بھی یہ ہے کہ دنیا کا طالب تو کتا ہے، طالب الدنیا قلبن، جو دنیا کے لیے عمر ضائع کر جائے وہ تو کتا ہے، اور اس نے عمر ضائع کر دی مردار اور حرام کھانے. اور آخرت کا طلبدار جو ہے وہ خاتون ہے، مونسن، اسے قلبن کہا گیا، اسے مونسن کہا گیا. وہ طالب المولا مذکر، جو صرف اللہ کے طالب ہیں وہ مذکر، وہ مرد ہے. صوفی تو کہتے ہیں کہ مرد وہ ہے جس میں صرف اللہ کی طلب ہو، اور جس میں آخرت کی طلب ہو وہ بھی انسان تو ہے لیکن خاتون ہے، مرد نہیں ہے. اور دنیا کا طالب تو ہے ہی کتا. صوفیوں کے اپنے یہ اقوال ہیں یا ان کے یہ خیالات ہیں. تو آخرت کی طلب بھی اللہ کی رضا کی ہی طلب ہے. چلو عورت سے ہی تو، عورت بھی انسان تو ہے، شرف انسانیت تو اسے بھی حاصل ہے، اللہ کا قرب تو وہ بھی پا سکتی ہے. تو جنت کی طلب دراصل رضا الہی کی طلب ہے، اور اطاعت الہی سے ہی نصیب ہوتی ہے. جنت کسی گناہ کرنے سے یا برائی کرنے سے نصیب نہیں ہوتی. تو اس لیے جنت کی طلب جو ہے وہ رائے حق کی طلب ہے، اتباع رسالت کی طلب ہے، اطاعت الہی کی طلب ہے، اور اس کی ترغیب دی گئی ہے قرآن کریم میں بھی، حدیث شریف میں بھی. تو یہ نازک نازک سے فرق ہیں اور چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، لیکن ان کے اثرات بڑے، بہت بڑے اور اخروی زندگی پر ہیں. تو ان کو تسلی سے سمجھنا چاہیے اور ذہن نشین کرنا چاہیے. انسان عجیب ہے، ساری زندگی ان چیزوں کو تلاش کرتا رہتا ہے جن کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، اور عمر عزیز ضائع کر دیتا. بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ مجھے اور آپ کو جواب کس چیز کا دینا ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. جو چیز ہم سے نہ پوچھی جائے گی اس کے پیچھے ہم لگے رہتے ہیں، جو ہم سے پوچھی جائے گی اس کے بارے کہتے ہیں خیر ہے ہو جائے گا کر لیں. اسی قسم کا یہ سوال ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی بندے سے قبر میں یہ پوچھا جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معراج روح مال جسم ہوئی، لیکن بیت المقدس میں جو باقی انبیاء کو نماز پڑھائی، وہ انبیاء نے روحانی نماز پڑھی یا جسمانی؟ حدیث شریف میں جو آیا ہے وہ اتنا ہے کہ تمام انبیاء نے وہاں نماز پڑھی. اب یہ آپ کی سمجھ ہے، آپ صرف روح کو نبی سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں، روح مال جسد کو نبی سمجھتے ہیں سمجھ لیں. حدیث شریف نے اس پہ جرح نہیں فرمائی، اور میرے خیال میں آپ سے یہ پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ معراج شریف انبیاء نے روح مال جسد نماز پڑھی یا صرف ارواح تھی، یہ نہیں پوچھا جائے گا. لیکن کم از کم عبارت سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ صرف ارواح ہوتی تو ارواح انبیاء کا تذکرہ ہوتا، وہاں جو ذکر خیر ہے وہ انبیاء کا ہے. اب نبی صرف روح ہے یا روح مال جسد نبی ہے، یہ پھر آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے. لیکن اس ساری کوریت سے آپ کو حاصل کیا ہوگا؟ جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ کافی ہے. ارشاد علی میں کہ تمام انبیاء نے وہاں نماز پڑھی، بات ختم ہو گئی. تو فضول سوالوں میں نہ خود کو الجھائیں نہ اپنی توجہ خراب کریں. وہ سوال ضرور کریں جو ضروری ہو، جو پوچھا جانا ہے، جس کے بارے ہمیں جاننا چاہیے. نماز میں وہ فرائض جو امام کے پیچھے پڑھے جاتے ہیں، جن میں قرأت نہ پڑھی جائے، مقتدی کے لیے کیا حکم ہے؟ سورہ فاتحہ دل میں پڑھے یا اس کے ترجمے کی طرف دھیان کرتا رہے، سجدے کی جگہ نظر رکھے، یا یہ دعا کرتا رہے امام جو سب کی طرف سے پیش کر رہا پوری فرما، یا اپنے دل کی طرف متوجہ ہو کے پاس انفاس کر دیں. نماز میں متوجہ اعلان لا رہنا ضروری ہے میرے بھائی. اللہ کی حضور پیشی پہ کھڑا ہو جب تو اسے حضور حق حاصل ہونا چاہیے، اور حضور حق نصیب ہو تو پھر کچھ بھی اور نہیں کرنا پڑتا. امام نمائندہ ہوتا ہے تمام مقتدیوں کا، انہیں کی طرف سے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس لیے امام کے پیچھے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے سنو اور خاموش رہو. تو امام قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا آگے کو سورت میں لا رہا ہوتا ہے، تو خاموشی سے متوجہ اللہ پر سننی چاہیے. اگر ترجمہ آتا ہو تو معنی پہ غور کرتا رہے، قرآن کے معنی پہ بھی اور سورہ فاتحہ کے معنی پہ بھی. وساوس دل میں نہ لائے، حضور حق کی کوشش کرے. نماز کے اندر کسی اور ذکر کی یا پاس انفاس وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، نماز میں پوری طرح نماز ہی کی طرف متوجہ رہے. یہ فقہی سوال ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں ان پہ، روزمرہ کے سوالوں پہ ان کا مطالعہ کر لیا کریں. غزوۃ الہند کب تک ممکن ہے؟ ہم شہادت کی آرزو رکھنا تو اللہ کا احسان ہے، ضرور ہونی چاہیے، اور اللہ اجر دینے والا ہے. جو اس امید پہ دنیا سے گزر جاتے ہیں وہ چاہے تو انہیں بھی شہادت کا اجر دے دے. یہ تو اللہ کریم کی عطا پہ ہے اور بندے کے ارادے پہ کہ اس میں کتنا خلوص ہے. دونوں باتیں ہیں، وہ اللہ ہی ہے خلوص بھی عطا کرنے والا. تب تک ممکن ہے تو یہ وقت کی تعین کبھی ممکن نہیں ہوتی، نہ کوئی کر سکتا ہے، جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا. وقت کی تعین بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتی، وہ اللہ کریم کی اپنی مرضی، اس کا اپنا نظام ہے. ہاں ہمیں یہ یقین ہے کہ ہوگا ضرور انشاءاللہ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. اور جب ہم اس کی بات کیا کرتے تھے تو اس وقت تو لوگ کہتے تھے کہ یہ کوئی انہونی بات ہے، لیکن اب تو جو نہیں مانتے تھے وہ بھی مان رہے ہیں کہ حالات ویسے ہی بن رہے ہیں اور اب تو ماحول سارا اسی طرف جا رہا ہے. تو خیر ہوگی انشاءاللہ، جب اللہ کو منظور ہوگا ضرور ہوگا. اللہ کریم شہادت کی آرزو بھی عطا رکھے اور شہادت عطا کر دے تو اور کیا چاہیے. یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے اور شاید بڑا ضروری قسم کا ہے. مراقبات کرتے وقت کس طرح بیٹھنا چاہیے، یعنی سالک کی جسمانی حالت کیا ہونی چاہیے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب مراقبات پہ جاتے ہیں تو آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے، یا ٹیک لگا لیتا ہے، کبھی ٹانگیں پھیلا لیتا ہے. تو مراقبہ کا مطلب ہے رکوع گردن کو کہتے ہیں، مراقبہ ہے گردن جھکا کر انتظار میں بیٹھنا برکات الہی کے. تو مراقبے میں ایسی صورت بنا لینا کہ بندہ سو جائے یا اسے اتنا ریلیکس ہو جائے، دیوار سے ٹیک لگا لی، ٹانگیں پھیلا لی، تو یہ نہیں چاہیے. مراقبے میں بھی ہوش میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہوش میں اور سمجھ کر، جیسے عادیت کا مراقبہ ہے تو کوشش کرے بدن کا خیال چھوڑ دے، لیکن بدن کو اتنا ریلیکس نہ کرے کہ ساری توجہ ہی بھول جائے اور آرام سے سو جائے یا کچھ ہو. تو متوجہ اللہ رہ کر ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنی نگاہ اپنے مراقبے پر. اگر رابطہ ہے صرف لطائف کر کے صرف رابطہ کیا تو اس رابطے پہ پوری طرح متوجہ رہے، جتنی آپ کی توجہ ہوگی اتنا وہ مضبوط ہوگا. اگر مراقبات ہیں تو اپنے مراقبات، جو مراقبہ بھی کر رہا ہے اس کی طرف پوری طرح متوجہ رہے اور جسم کی ریلیکسیشن کا خیال نہ کرے کہ جسم کو آرام پہنچے اور جس طرح بے تکلف ہو کر ٹانگیں پسار کر بیٹھ جائے، ایسا نہیں ہے. بلکہ جسم حال کر بیٹھے اور متوجہ اللہ اور اس برکات کے انتظار میں ہوتا ہے، مراقبہ ہوتا ہے برکات کا انتظار کرنا، تو اس طرف متوجہ رہے، جسم کا خیال ہی نہ رہے.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔